الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے کئی جمعوں سے انہی آیات پر بات چل رہی ہے. ان آیات میں بنیادی پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو، ورنہ اللہ کا عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے اس کے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں. وانتم مسلمون، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو، اسلام پر عمل کرنے والے ہو. تمہارا عمل اسلام کا ہو، اسی پر تک تمہاری موت ہو. خلاصہ یہ کہ زندگی بھر اللہ سے ڈرنا ہے اور اسلامی احکام پر عمل کرنا ہے. اور آگے ارشاد ہے، فاعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کے رسی کو سب مل کر تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، افتراق و انتشار نہ پیدا کرو. اور واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اور یاد کرو اس زمانے کو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ تم دشمن تھے ایک دوسرے کے. میں نے عرض کیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں، بلکہ تمام قبائل عرب میں ایک دوسرے کی گردن مارنے کا رواج تھا، لڑائیاں چلتی رہتی تھی صدیوں. مدینہ طیبہ میں بھی دو قبیلے تھے عربوں کے، اوس اور خزرج، ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی. اور ان کی لڑائیوں سے مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے جو یہودی قبائل تھے وہ فائدہ اٹھاتے تھے، ان کو سودی قرضے دے دے کر ان کو اسلحہ فراہم کرتے تھے. تو تم دشمن تھے، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ فالف بین قلوبکم، کہ پھر تمہارے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا آپ اس میں، اسلام کی برکت سے. اسلام آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ گئی، تربیت آ گئی، تو تمہارے دل آپس میں جڑ گئے. صرف یہی نہیں کہ صرف زبانی اتفاق کر لیا اور اتحاد کر لیا، بلکہ دلوں میں بھی جوڑ پیدا ہو گیا. تو اس آیت میں ایک پیغام تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، اور اسلام کے جو اعمال ہیں ان پر زندگی بھر عمل کرتے رہو. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ اتحاد کو اختیار کرو، آپ اس میں پھوٹ نہ ڈالو. آپ اس کی پھوٹ کو اسلام نے کسی حالت میں برداشت نہیں کیا، اس کی کسی حالت میں اجازت نہیں دی. اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے ایسے مسائل میں جس میں قرآن میں اور حدیث میں کوئی یقینی اور یقتی اور حتمی بات نہیں کہی گئی کہ ایسا کرو، بلکہ اس میں ایک سے زیادہ احتمال ہو سکتے، کہ یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں اس کے، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں. یہ معنی ہوں گے تو جائز ہوگا، یہ معنی ہوں گے تو مکروہ ہوگا، یہ خلاف افضل ہوگا یا ناجائز ہوگا. وہاں مجتہدین کے اجتہاد کی ضرورت آتی ہے، وہ دلائل میں غور کرتے ہیں، وہ ماہر ہوتے ہیں قرآن و سنت کے، وہ دلائل میں غور کرتے ہیں کہ حرمت کا پہلو غالب ہے یا جواز کا پہلو غالب ہے، حلت کا، یہ مکروہ بنے گا یا مکروہ تحریمی بنے گا یا مکروہ تنزیہی بنے گا، یا حلال ہوگا یا حرام ہوگا. یہاں اختلاف ہوتا ہے فقہا کا، صحابہ کرام کا بھی اختلاف ہوا، تابعین کا بھی اختلاف ہوا، فقہا کرام کا بھی اختلاف ہوا، امام مالک، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، ان حضرات کی رائے میں اختلاف ہوا. یہ اختلاف رائے تو برحق ہے، بلکہ اس اختلاف رائے میں، اس تحقیق میں اور تحقیق جو کی جاتی ہے اس کے نتیجے میں اختلاف بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس تحقیق میں جو کوشش اور محنت کی جاتی ہے اس کا بھی ثواب ہے. اگر کوئی مجتہد تحقیق کر کے، محنت کر کے کسی مسئلے کا حکم معلوم کرے قرآن و سنت کے دلائل میں غور کر کے، ایسے مسئلے کا جس میں قرآن اور حدیث میں حتمی اور یقینی اور قطعی بات نہیں کہی گئی بلکہ احتمال دونوں تھے، تو ایک مجتہد نے یہ کہا کہ بھائی ایسا کرنا چاہیے، اور دوسرا مجتہد نے دلائل میں غور کر کے کہا کہ نہ کرنا بہتر ہے یا ناجائز ہے، تو ثواب دونوں کو ملے گا. انہوں نے بھی کوشش کی اللہ کے لیے، اللہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے، ان کو بھی ثواب ملے گا، دوسرے کو بھی ثواب ملے گا، اس نے بھی کوشش کی. رہی یہ بات کہ حق یقینی طور پر، یقینی سچی بات، صحیح بات یقینی طور پر اس کی ہے یا اس کی، تو اس کا حکم قطعی طور پر نہیں معلوم ہو سکتا. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں اور ان کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں، دلیل ہمیں معلوم بھی نہ ہو تب بھی ان کے عمل پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان پر اعتماد ہے. ہم نے جو ان کے حالات دیکھے ہیں، ان کے حالات جو پڑھے ہیں، کہ انہوں نے کس کس طریقے سے تقوی اختیار کر کے، انتہائی محنت کر کے، مشقتیں اٹھا اٹھا کر، کتنی احتیاط سے مسائل میں غور و فکر کیا ہے، مشورے جاری رکھے، بڑے بڑے فقہا کو شامل رکھا ہے اپنے مشوروں میں، اور پھر ایک رائے قائم کی کہ بھئی یہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طریقے سے اپنے ہاں کوشش کی. وہ مدینہ میں تھے یا کوفے میں تھے، اور انہوں نے بہت غور و فکر تحقیق کے بعد مدینہ طیبہ کے علماء اور فقہا کو غور کر کے، ان سے مشورے کر کے، ان کی باتیں دیکھ دیکھ کر اور سن کر ایک رائے قائم کی کہ یوں کر لو، یوں ہوگا، ثواب ان کو بھی ملے گا اس محنت اور کوشش کا، ثواب ان کو بھی ملے گا. رہی یہ بات کہ ان میں سے حق بات یہ ہے یا وہ، اس کا فیصلہ آخر یہاں بھی نہیں ہوگا، آخرت میں بھی لوگوں کو نہیں بتایا جائے گا تاکہ مجتہد کی رسوائی نہ ہو. البتہ جس نے جو جس کا جواب اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا، حق ہوگا، اس کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک محنت کرنے کا اور دوسرے یہ کہ محنت کامیاب محنت کرنے کا. اور جس کی بات میں جس کی بات حق پر نہیں ہوگی لیکن اپنی کوشش بیچارے نے اسے نے پوری کی، تو ثواب کوشش کا ایک ثواب اس کو بھی ملے گا، ثواب سے دونوں میں سے کوئی محروم نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے بھی اللہ کے لیے محنت کی ہے، اس نے بھی اللہ کے لیے محنت کی ہے. اپنی بڑائی جتانا اس کو بھی پیش نظر نہیں تھا، اس کو پیش نظر بھی نہیں تھا، کوئی تعصب جماعتی تعصب بھی نہیں تھا، کوئی فرقہ وارانہ تعصب بھی نہیں تھا، اللہ کی رضا مطلوب تھی دونوں کو. ایک نے اس رضا تک پہنچ گیا اور دوسرا نہیں پہنچ سکا، تو اس کو پہنچنے کی کوشش کا ثواب ملے گا. بلکہ ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے تھے کہ شاید آخرت میں بھی یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ امام مالک کا قول صحیح تھا اس مسئلے میں، یا امام ابو حنیفہ کا، یا امام شافعی کا، یا امام احمد بن حنبل کا، تاکہ رسوائی نہ ہو کسی کی، کیونکہ سب محبوب بندے ہیں اللہ کے، تمام ائمہ مجتہدین اللہ کے محبوب بندے ہیں، اپنی زندگیاں کھپائی ہیں انہوں نے، پوری زندگی، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، مرتے دم تک انہی کاموں میں مشغول رہے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، عبادت گزار ایسے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بسا اوقات فجر کی نماز عشاء کی وضو سے پڑھتے تھے، وضو کیا عشاء کے لیے، نماز عشاء کی شروع کی، اور اس کے بعد اسی میں رات بھر جاگ کر گزر گئی، اور فجر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھ لی. ایک رات ایک ختم قرآن رات میں ایک دن میں کرتی ہے. یہ ان بزرگوں کا حال تھا، ان میں سے ہر ایک کا حال یہی تھا، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام شافعی، یہ ائمہ مجتہدین ہیں. ان میں جو اختلاف ہوا یہ اختلاف اللہ کے لیے تھا، اپنے مقصد کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، دوسرے کو گھٹانے کے لیے نہیں تھا، اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا. اللہ کے یہاں مقرب بندے ہیں. مشہور اختلاف ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، ایک اختلاف بہت بڑا ہے. زیادہ تر اختلاف تو ہوتا ہے کہ بھائی امام ابو حنیفہ نے کہا کہ مکروہ تحریمی ہے، امام شافعی نے کہہ دیا کہ مکروہ تنزیہی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، امام شافعی نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے بالکل. اس قسم کا فرق ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا، لیکن ایک بہت بڑا اختلاف ہے جو کہ نماز میں مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا یا نہیں، قرات کرے گا یا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ نہیں کرے گا، ناجائز ہے، پڑھنا برا ہے. امام شافعی کہتے کہ نہیں پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی، پڑھنا واجب ہے. یہ بہت بڑا اختلاف ہے. امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قراءت پڑھنا واجب ہے اگر مقتدی قراءت نہیں کرے گا پیچھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. واجب ہے پڑھنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے کہ نہیں پڑھے گا, اور اگر پڑھے گا تو بری بات ہوگی. بہت بڑا اختلاف ہے. اچھا, دونوں کے دلائل قرآن میں بھی موجود ہے, احادیث میں بھی موجود ہے, دونوں کے, لیکن وہ دلائل ایسے ہیں کہ قطعی نہیں ہیں. یہ احتمال بھی ہے, یہ احتمال بھی ہے. ثواب دونوں کو ملے گا, مگر آپ دیکھیے کہ آپس میں اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی تعظیم کیسی تھی اور ایک دوسرے کو کتنا احترام عزت دیتے تھے اور احترام کرتے تھے. واقعہ یہ ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام محمد کے, اور امام محمد شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے. تو امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ کا زمانہ نہیں پایا امام شافعی نے, ان کے مزار پر حاضری ہوئی, حاضری ہوئی, دعا کی ان کے لیے, اظہار ثواب کیا. وہی نماز کا وقت ہو گیا قریب میں ہی. اب اس وقت کے تو سب سے بڑے امام شافعی تھے. لوگوں نے ان کو کہا کہ نماز پڑھو. اچھا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عام طور سے امامت نہیں کرتے تھے, نماز نہیں پڑھاتے تھے, دوسروں کے کسی کو آگے کر دیتے تھے. چنانچہ اس موقع پر بھی کسی نے سمجھا کہ امام شافعی نماز نہیں پڑھائیں گے, تو کسی نے امام شافعی سے کہا بھی نہیں شاید, مگر امام شافعی خود آگے بڑھ گئے اور کہا کہ نماز میں پڑھاؤں گا. چنانچہ نماز پڑھائی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی عادت تو ہے نہیں نماز پڑھانے کی, آج آپ نے امامت کیسے کر لی, نماز کیسے پڑھا دی؟ فرمایا کہ اگر میں یہاں کسی اور کے پیچھے نماز پڑھتا, امام کوئی دوسرا ہوتا, تو مجھے سورہ فاتحہ پڑھنی پڑتی اپنے مذہب اپنے فقہ کے مطابق, واجب تھی میرے اوپر. اور جب میں امام بنا تو امام کے اوپر تو قرآن, امام تو قرآن پڑھتا ہے, میرے نزدیک بھی, امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی. اس بات میں امام بنا, اگر مقتدی بنتا تو امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف عمل کرنا پڑتا. مجھے شرم آئی امام ابو حنیفہ سے کہ ان کے قبر کے قریب آ کر میں ان کے قول کے خلاف عمل کروں. یہ تعظیم و تکریم تھی ان کے حضرات کے بزرگوں کی. اختلاف رحمت ہے فقہاء کرام کا اور موجب ثواب ہے. اللہ کے مقرب بندے ہیں یہ سب لوگ, لیکن آپس میں احترام اور تعظیم و تکریم, ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن, عقیدت, یہ سب اپنی جگہ پر ہیں. صحابہ کرام بھی آپس میں بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوا, لیکن ایک دوسرے سے دشمنی نہیں تھی, تعظیم و تکریم تھی. لیکن افتراق جو ہے, فرقہ بندی, تعصب, یہ دیوبندی, یہ بریلوی, یہ شیعہ, یہ سنی, یہ مقلد, یہ غیر مقلد, اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اسلام نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, نہ دیوبندی بنایا. قرآن نے ہمیں نہ دیوبندی کہا تھا, نہ بریلوی کہا تھا, نہ شیعہ کہا تھا, نہ سنی کہا تھا, نہ مقلد کہا تھا, نہ غیر مقلد کہا تھا. قرآن نے کہا ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے. میں دیوبند کا رہنے والا ہوں, میری پیدائش دیوبند کی ہے, میرے آبا و اجداد برسوں سے نسل بعد نسل دیوبند سے ہی چلے آ رہے تھے. دارالعلوم دیوبند میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی, 15 پارے میں نے وہیں حفظ کیے تھے دارالعلوم دیوبند میں. ہجرت کر کے پاکستان آیا تو میری عمر 12 سال تھا, تو میں اپنے نام کے ساتھ لکھتا تھا محمد رفیع دیوبندی. میرے لیے جائز تھا کیونکہ میں رہنے والا دیوبند کا تھا. حتیٰ کہ طالب علمی کے زمانے میں شوق ہوتا ہے نا تو ہم نے لیٹر ہیڈ بھی چھپوا لیا محمد رفیع دیوبندی. تو خیر چلتا رہا. جب دارالعلوم سے میں فارغ ہو گیا تعلیم سے اور دارالعلوم کا میں استاد مجھے استاد مقرر کیا گیا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک تلقین فرمائی, یاد رکھنے کی بات ہے, یہ پیغام بتائیے دوسروں کو بھی بتائیے پہنچائیے. والد صاحب نے فرمایا کہ تم اپنے نام کے ساتھ دیوبندی مت لکھا کرو, تم اپنے نام کے ساتھ دیوبندی مت لکھا کرو, اس لیے کہ اس سے فرقہ بندی کی بدبو آتی ہے, فرقہ بندی کی بو آتی ہے. لوگ یوں سمجھیں گے کہ تم دیوبندی جو لکھ رہے ہو اپنے مسلک کی وجہ سے لکھ رہے ہو, حالانکہ دیوبندی مسلک الگ کوئی مسئلہ ہے, مسلک ہے ہی نہیں. قرآن و سنت پر عمل کرنے کا نام مسلک دیوبند ہے اور کیا ہے. تو اپنے نام کے ساتھ دیوبندی مت لکھا کرو, اب تم دارالعلوم کے استاد ہو, اس سے پھر قباریت پھیلنے کو راستہ ملتا ہے. میں نے اسی دن سے دیوبندی لکھنا چھوڑ دیا اور میرا جو نسبی نسبت ہے میرے والد صاحب نے جو بتا رکھی ہے وہ عثمانی, کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہیں تو میں عثمانی اس وقت سے لکھتا ہوں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام کے ساتھ نہ دیوبندی لکھتے تھے نہ عثمانی لکھتے تھے, مگر مجھے لکھنا پڑا کیونکہ پہلے میں دیوبندی لکھا کرتا تھا اپنے نام کے ساتھ, اس بات پہ مجھے لکھنا پڑا کوئی اور بھی کچھ لکھو تو عثمانی لکھنا شروع کر دیا. تو بزرگوں کی باتیں یہ ہوتی ہیں, اختلاف ایک حد تک ہے اور وہ بھی ان مسائل میں جن میں قرآن اور حدیث نے یقینی بات نہیں کہی. لیکن آج کل آپ نے جو اخبار میں پڑھی بات کتنی دردناک بات ہے, ہمارے فوجی نماز پڑھ رہے تھے, پڑھتے ہوئے نمازوں کے اوپر خود کش حملہ کیا گیا, مسجد کو بھی شہید کر ڈالا گیا. دنیا کی کسی فقیہ کے نزدیک, کسی عالم کے نزدیک, دیوبندی کے نزدیک, بریلوی کے نزدیک, شیعہ کے نزدیک, سنی کے نزدیک, مقلد کے نزدیک, غیر مقلد کے نزدیک, کسی کے نزدیک یہ حرکت جائز نہیں ہے, حرام تھی بالکل. اور نام اسلام کے نام پر کرتے کہ فلاں کا بدلہ لیا تھا, اگر دو کا چار آدمی مارے تھے وہاں تم نے اتنے مار دیے, اس کا کہاں جواز ہے؟ مسجد کو شہید کرنے کا کہاں جواز ہے؟ تو ہمارے یہاں یہ مصیبت بنی ہوئی ہے کہ اختلاف کو اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, تعصب کے اندر آ جاتے ہیں. ایک حد تک شریعت کے حدود, تلک حدود اللہ, قرآن نے بار بار کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود ہیں, ان حدود کے پابندی کرو. ٹھیک ہے کسی نے قتل کیا اس کا بدلہ لینے کی بھی گنجائش ہے, لیکن اس کے بھی طریقہ کار ہے, اپنی طرف سے جس طرح چاہو کر لو, اس کا کوئی جواز نہیں ہے, شریعت نے اس کے کوئی جائز قرار نہیں دیا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو حق بات ہو وہ کہتے رہیں. وہ میں آپ سے پہلے بھی کہتا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی, جو اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو, حکومت کے لوگ ہوں یا ان کے مخالفین ہوں, تنظیمیں ہوں یا جماعتیں ہوں, ہماری بات نہیں سنتے, اپنی مرضی پر عمل کرتے ہیں. لیکن ہمارا کام یہ کہ ہم کہتے رہیں, خیر خواہی سے کہتے رہیں, ان کی ہمدردی میں کہہ رہے ہیں, خدا کے لیے باز آ جائیں, اپنی قبر کو سامنے رکھو, ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, جو کچھ بھی دنیا کے اندر کوئی خیر کرے گا وہ بھی آخرت میں دیکھ لے گا, جو برائی کرے گا اس کو بھی آخرت میں دکھا دیا جائے گی اس کی برائی بھی. اللہ کے سامنے ڈرو, وہ قرآن کا پیغام یہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے, اپنی منمانی نہ کرو, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرو, خود مفتی نہ بنو, مفتیوں سے پوچھو مسئلہ پوچھو, حلال حرام کا مسئلہ وہ بتائیں گے, اس کے بعد پھر عمل کرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور مرتے وقت تک تم اسلام پر عمل کرتے رہنا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. مگر نہیں سنتا کوئی تو نہ سنے, ہمارا اور آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو بات حق معلوم ہو جائے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں, اللہ کی رضا کے لیے, اپنی قبر کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.